گزشتہ سبق میں آپ نے مولانا پڑھا کہ علامہ سکاکی جو ہے وہ مجاز لغوی کی تعریف کرتے ہیں. مجاز کی تعریف کس کی طرف کرتے ہیں؟ مجاز لغوی کی. مجاز با فائدہ اور مجاز بے فائدہ کی طرف بھائی. اور مجاز بے فائدہ وہ کس کو کہتے ہیں کہ مقید کو استعمال کیا جائے, کس کے اندر؟ مطلق کے اندر استعمال کیا جائے. اس کو بے فائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مولانا مقید پر کسی نہ کسی درجے میں دلالت ہو رہی ہے, اس کا معنی بھی ساتھ ہی آ رہا ہے مولانا. اور پھر اس با فائدہ کی وہ تقسیم کرتے ہیں استعارہ کی طرف اور مجاز مرسل کی طرف. اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو استعارہ, علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو مجاز مرسل مولانا. اور پھر استعارہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ استعارہ کی تعریف کرتے ہیں کہ مشبہ مشبہ بہی میں سے کسی ایک کو ذکر کر دیا جائے اور دوسرے کو ترک کر دیا جائے. بھائی اگر مشبہ بہی ذکر ہے اور مشبہ ترک ہے تو وہ اس کو استعارہ کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں. اور اگر مشبہ ذکر ہے اور مراد مشبہ بہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں بھائی. اور پھر اس کے بعد اسی استعارہ مصرحہ ہی میں سے وہ استعارہ تحقیقیہ بناتے ہیں اور استعارہ تخیلیہ بناتے ہیں کہ اگر مشبہ کا تحقق عقلاً یا حسن ہے تو وہ تحقیقیہ, اگر عقلاً اور حسن نہیں ہے بلکہ وہمی ہے تو اس صورت میں کیا کہلائے گا؟ استعارہ تخیلیہ کہلائے گا جی. اور پھر اس کے بعد اصل اعتراض جو کرنا تھا جس کے لیے یہ تمہید باندھی مصنف نے وہ یہ کہ علامہ سکاکی نے تمثیل کو استعارہ تحقیقیہ میں سے شمار کیا ہے اور کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ تمثیل جو ہے وہ آتی ہے مجاز مرکب کے اندر اور یہ بحث چل رہی ہے کس کی؟ مجاز مفرد کی چل رہی ہے. تو لہذا تمثیل کے ساتھ ترکیب آئے گی اور ترکیب منافی ہے کس کے؟ افراد کے. لہذا اس کو استعارہ کی قسم قرار دینا جو کہ مجاز مفرد کی اقسام میں سے ہے یہ درست نہیں ہے بھائی. اور علامہ سکاکی علامہ تفتازانی نے اس کے پانچ جوابات ذکر کیے تھے, دو جوابات جو پہلے خود دیے ان کو صحیح قرار دیتے ہیں, باقی تین جوابات جو دیگر علماء کے ہیں ان پر ان کو قابل اشکال قرار دیا بھائی. پہلا جواب یہ مولانا کہ یہ تمثیل جو ہے انہوں نے اس کو استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ کے مطلق استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ کی میں شامل کیا ہے, نہ کہ وہ جو مفرد ہے اس کی قسم نہیں قرار دیا. استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ مطلق جو ہے وہ شامل ہے تشبیہ مفرد کو بھی اور تشبیہ مرکب کو بھی شامل ہے, تو لہذا اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کس بات کو؟ کہ واقعی یہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. تقسیم کس کی چل رہی ہے؟ مجاز تقسیم مجاز مفرد کی چل رہی ہے, لیکن انہوں نے جو جس کو تمثیل کو قسم قرار دیا ہے کس کی؟ وہ استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ جو مجاز مفرد کی قسم ہے. تو انہوں نے استعارہ تصریحیہ تحقیقیہ مفرد کی قسم نہیں قرار دیا بلکہ مطلق کی قسم قرار دیا ہے, اور مطلق کے اندر مفرد بھی داخل ہو سکتا ہے اور مرکب بھی داخل ہو سکتا ہے. اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قسم کا مقسم سے اخذ ہونا ضروری نہیں بھائی. قسم کا مقسم سے اخذ ہونا ضروری نہیں بلکہ قسم اور مقسم کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں الابیض اما حیوان و غیرہ, کہ ابیض یا تو حیوان ہوگا یا, اب دیکھو حیوان اور غیر حیوان یہ قسم ہے اور مقسم کیا ہے؟ ابیض. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی حیوان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ابیض ہوگا, بلکہ وہ ابیض بھی ہو سکتا ہے اور غیر تو دیکھو مقسم تھا ابیض اور حیوان مقسم بھی میں سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر مقسم میں سے بھی، تو دونوں میں نسبت کون سی ہے؟ عموم و خصوص، من وجہ کی کہ ایک حیوان ہے تو اس میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ استراق کا اجتماع کا اور دو مادے استراق کے. مقسم تو عام ہو ہی سکتا ہے، قسم بھی عام ہو سکتی ہے کہ حیوان اسود ہو. حیوان اسود دیکھو قسم تو ہے، حیوان قسم تو ہے ابیض کی، لیکن اسود بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عام ہوا مولانا من وجہ اس سے. دوسرا جواب منعی دیا کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ بحث جو چل رہی ہے مجاز مفرد کی ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پہلے مجاز مفرد کی تعریف کی ہے. کیا تعریف کی؟ الکلمۃ المستعملۃ فی غیر ما وضعت لہ کے ساتھ، اور اس کے بعد مولانا اس کی تقسیم شروع کی ہے. تو تقسیم آگے اس کے بعد شروع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اسی جس مجاز مفرد کی پہلے تعریف کی ہے یہ اسی کی اقسام چل رہی ہیں. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس مجاز کی تقسیم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ دو قسم پر ہے، لغوی اور عقلی ہے. بھائی اب لغوی تو ٹھیک ہے مجاز مفرد ہوا، لیکن عقلی جو ہے وہ تو کیا ہے؟ اس ناد کا نام ہے. اس کی تو یہ تعریف نہیں صادق آتی، کلمۃ مستعملۃ فی غیر ما وضع لہ. تو یہ تو اس ناد، تو معلوم ہوا یہاں مجاز سے مراد مجاز مفرد نہیں، کیونکہ عقلی کو ذکر کر رہے ہیں اور عقلی تو مجاز مفرد میں سے نہیں. اسی طرح آگے چل کر وہ مزید تقسیم جب کرتے ہیں کہ لغوی پھر دو قسم پر ہے، راجہ ہو گیا تو معنی کلمہ کی طرف یا حکم کلمہ کی طرف. یہاں حکم کلمہ کو ذکر کر دیا، اور وہ مجاز جو راجہ حکم کلمہ کی طرف وہ بھی مجاز مفرد میں سے. معلوم ہوا تقسیم ہو رہی ہے اور دو قسمیں ایسی آ گئیں جو مجاز مفرد میں ہیں ہی نہیں. معلوم ہو یہ تقسیم مجاز مفرد کی نہیں ہو رہی، بلکہ کس کی ہو رہی ہے؟ مطلق مجاز کی ہو رہی ہے. اگر مجاز مفرد کی تقسیم ہوتی تو اسی کی اقسام بیان ہوتی، دیگر باہر کی چیزیں ذکر، پھر تو حسر ہی صحیح نہیں بجاتا تھا بھائی. اور بعضوں نے اور جواب دیا کہ بھائی یہاں جو کہا نا الکلمۃ المستعملۃ فی غیر ما وضعت لہ، یہ جو مجاز مفرد کی تعریف ہے اس کے اندر کلمہ سے مراد لفظ ہے، اور لفظ شامل ہے مفرد کو بھی اور مرکب کو بھی. جیسے قرآن میں ہے کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلام ہی بلند ہے، تو یہاں کلمۃ اللہ کہا گیا اور مراد کلام. تو جیسے یہاں وجہ یہ کہ یہاں علیا کی صفت بیان ہوئی، بلند ہے، اور بلند کس اعتبار سے؟ بلاغت کے اعتبار سے، اور بلاغت کلمے میں نہیں جاری ہوتی، کلمے کی صفت نہیں بنتی، بلکہ کس کی صفت بنتی ہے؟ کلام کی صفت بنتی ہے. معلوم ہو کلمہ بول کر کلام مراد ہے، تو اسی طرح اس تعریف کے اندر بھی کلمہ بول کر کیا مراد ہے؟ لفظ مراد ہے. جواب اس کا پہلا جواب اس کا اس پہلا اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے مولانا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا کہ کلمہ بول کر کیا مراد ہے؟ لفظ، تو یہ تو مجازی معنی ہوئے کلمہ کے، اور مجاز کے لیے کیا چاہیے؟ قرینہ چاہیے، اور یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے. نیز آپ نے نظیر پیش کی کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اس میں کلمہ کلام کے معنی میں، بھائی اس میں تو کلمہ کلام کے معنی میں ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں کلمہ لفظ کے اندر ہے، تو یہ اس کی نظیر نہیں بن سکتی. بعضوں نے یہ جواب دیا کہ یہ آپ نے اعتراض کیا چل رہا تھا کہ انہوں نے تمثیل کو کس میں سے بنایا؟ استعارہ تحقیقیہ میں سے بنایا، حالانکہ استعارہ تو قسم ہے مفرد کی، لہذا یہ تمثیل استعارہ تحقیقیہ کے قسم نہیں بن سکتی. تو جواب یہ، بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ تمثیل کے ساتھ ترکیب لازم نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار طرفین مفرد ہوتے ہیں اور وجہ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ مرکب ہوتی ہے، جسے تشبیہ تمثیلی کے اندر ہے. جیسے وہ تشبیہ دی گئی تھی مولانا وہ کس کو؟ انقود ملاحیہ کو. کس کے ساتھ؟ سوریا کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی مولانا. انگور کے گچھے کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی؟ ثریا کے ساتھ. تو دیکھو یہ دونوں ہیں تو مفرد, لیکن وجہ تشبیہ کیا تھی دونوں کے اندر؟ مرکب تھی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے, تمثیل کے اندر لازم نہیں ہے کہ ترکیب ہو, بلکہ طرفین کیا ہو سکتے ہیں؟ مفرد ہو سکتے ہیں. اس پر بھی دو اعتراض ذکر کیے مولانا کہ بھائی اگر لازم نہیں ترکیب, ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ تمثیل کے ساتھ ترکیب لازم نہیں بلکہ کیا آ سکتا ہے؟ مفرد. بھائی مفرد بھی آ سکتا ہے, چلیں یہ بات مان لیں, پھر بھی یہ بات تو ہے کہ کبھی کبھار کیا آئے گا؟ طرفین کیا آئیں گے؟ مرکب بھی. جب مفرد آ سکتے ہیں تو معلوم ہوا کبھی کبھار مرکب بھی آ سکتے ہیں. تو اعتراض تو پھر بھی وہی رہا ہے کہ اگر یہ اس کو استعارہ تحقیقیہ کی قسم بنائے پھر بھی اس کو کسی صورت میں بھی مرکب نہیں ہونا چاہیے. نیز اس کی مثال اچھا تو طرفین مفرد ہو سکتے ہیں, اس کی مثال انہوں نے یہ ذکر کی, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. تو کفار کے حالت کی تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ اس شخص کی حالت کے ساتھ جس نے آگ جلائی. تو ایک حالت کو تشبیہ دی جا رہی ہے دوسری حالت کے ساتھ. اب وجہ تشبیہ تو مرکب, لیکن حالت ایک طرف بھی ہے اور دوسری طرف بھی حالت, یہ کیا ہے؟ مفرد ہے, طرفین مفرد. کہتے ہیں بھائی علامہ سکاکی نے اس تمثیل کی جو مثال ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ انی اراکا تقدم رجلن و تؤخر اخرى. اور اس میں تو بالاتفاق کیا ہے؟ یہ طرفین کیا ہیں؟ مرکب ہیں, مرکب ہیں. تیسرا بازوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی یہاں کلمے کی انی اراکا تقدم رجلن و تؤخر اخرى اس میں اور اس قسم کی مثالوں میں ایک کلمے کی اضافت ہوتی ہے ایک چیز کی طرف, یا اس کلمے کو مقید کیا جاتا ہے کسی چیز کے ساتھ, یا اس کو ملایا جاتا ہے اور چیزوں کے ساتھ. تو کلمے کی اضافت کرنا یا اس کو مقید کرنا یا اس کو 10, 15, 20 یا ہزار چیزوں سے بھی ملا دیں پھر بھی کلمہ تو کیا رہے گا؟ کلمہ ہی رہے گا, مفرد کا مفرد رہے گا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, کس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ تقدیم کی تشبیہ دی گئی ہے. کس کے ساتھ؟ تردد کے ساتھ. تردد کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ تقدیم رجل کے ساتھ مولانا. تو تردد بھی مفرد اور تقدیم رجل بھی کیا ہے؟ مفرد ہے بھائی. تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں مفرد کی تشبیہ مفرد کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اور نیز مولانا تقدیم تردد کے معنی میں نہیں ہے, یہاں پر مستعار لہو تردد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر وہ اس پورے اس کلام کو استعمال کیا گیا ہے کس کے اندر؟ غیر معنی اصلی کے اندر. بھائی تقدم رجلن و تؤخر اخرى کا تو معنی تھا ایک قدم بڑھا رہا ہے پھر پیچھے رکھ رہا ہے, لیکن اس کو استعمال کر لیا گیا اس شخص کے لیے جو کسی معاملے کے اندر متردد ہے. تو پورے کلام کو استعمال کیا گیا ہے غیر معنی موضوع لہو کے اندر, تو لہذا یہاں صرف ایک کلمے میں تشبیہ نہیں. اچھا اب آگے وفسر السکاکی الاستعارۃ التخلیلیہ بما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل هو ای معناه صورۃ وهمیۃ محضۃ لا یشوبها شیء من التحقق العقلی والحسی. اب علامہ سکاکی کی نے استعارہ تخلیلیہ کی جو تعریف کی ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور پھر اس پر اعتراض کریں گے. بھائی علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ استعارہ تخلیلیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کے معنی کا تحقق نہ حسن ہو اور نہ عقلن ہو, یہ استعارہ, بلکہ وہمی صورت ہو, اس کو کہتے ہیں استعارہ تخلیلیہ. جیسے کہ لفظ اسفار تھا مولانا, دیکھو علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جیسے وہ شاعر غزلی تھا, انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ ازل منیت انشبت اظفار, جس وقت موت اپنے پنجے گاڑ دے. تو یہاں پر موت کو تشبیہ دی گئی ہے کس چیز کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ. تو جب موت کو درندے کے, وہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں جب موت کو درندے سے تشبیہ دی گئی تو ہمارا وہم جو ہے ہمارے وہم نے موت کے لیے درندے جیسی صورت بنا لی، اور جب درندے جیسی صورت بنائی تو اس کے لیے وہ جو درندے کے لوازم تھے پنجے وغیرہ وہ بھی کیا ہوئے ثابت کر دیے، تو چنانچہ اس کے لوازم بھی ثابت کرنے، چنانچہ موت کی جب درندے جیسی صورت بنائی تو اس کے لیے وہمی پنجے بھی بنا لیے، کیا بنا لیے، کیونکہ درندے کے ساتھ کیا ہے پنجے، تو موت کے لیے وہمی پنجے بھی بنا لیے، پھر ان وہمی پنجوں کو تشبیہ دی ان حقیقی سبوں کے پنجوں کے ساتھ بھائی، ان وہمی پنجوں کو تشبیہ دی کس کے ساتھ، ان حقیقی پنجوں کے ساتھ، تو یہ وہمی پنجے ہوئے مشبہ، وہمی صورت ہے، وہمی صورت بنائی ایک پنجوں جیسی، تو اس وہمی صورت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ، پنجوں کے ساتھ، اور تو یہ ہوا مشبہ اور پنجے کیا ہوئے، اور پھر اس مشبہ کے لیے ہم نے مشبہ بھی یعنی پنجوں والا لفظ استعمال کر لیا، تشبیہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، ہم نے کیا کیا جب تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ، موت کو، درندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ اس کے لیے اسفار ثابت کیے ہیں، تو ہمارا وہم جو ہے اس نے موت کی ایک صورت بنا لی ایک درندے جیسی، اور درندہ جب بنایا تو اس کے لیے اس کے لوازم کیا کیے، پنجے بھی ثابت کیے، جب وہ درندے تو یہ پنجے کس قسم کے تھے، وہمی تھے، حقیقت میں پنجے ہیں موت کے نہیں، تو وہمی پنجے بنا لیے، وہمی صورت بنائی پنجوں جیسی، پھر اس وہمی صورت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ، حقیقی پنجوں کے ساتھ، اور وہ حقیقی پنجے کیا ہے، مشبہ بھی، تو اس مشبہ بھی کے لیے کیا لفظ وضع تھا، اظفار، اس اظفار کو کس کے لیے استعمال کر لیا، اس وہمی صورت کے لیے بھائی، یہ جو پنجوں کی وہمی صورت، تو دیکھو مشبہ بھی بول کر یہاں مراد کیا ہے، مشبہ مراد ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہوا، اور انہوں نے بھی کس کی قسم بنایا تھا، اس کو استعارہ تصریحیہ ہی کی قسم بنایا تھا، جس میں مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ مراد ہوتا ہے، سمجھ میں آیا بھائی، وفسر السقاقی الاستعارہ تخیلیہ، تفسیر بیان کیا علامہ السقاقی نے استعارہ تخیلیہ کی، بما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا، کہ وہ چیز جس کے معنی کا نہ حسا تحقق ہو اور نہ عقلا تحقق ہو، بل ہوا ایمانہ صورت وہمیت محضت، بلکہ اس معنی کی جو صورت ہوتی ہے ایک، بلکہ وہ معنی کیا ہوتا ہے، ایک صرف وہمی صورت ہوتی ہے، لا یشوبہا شیء من التحقق العقلی والحسی، شابہ یشوب کا معنی ملنا والانا آمیزش ہونا، لا یشوبہا شیء من التحقق العقلی والحسی، آمیزش نہیں ہوتی اس کے ساتھ تحقق عقلی اور حسی کی، لفظ الاظفار فی قول الحذلی، جیسے اظفار کا لفظ تھا حذلی شاعر کے اس قول کے اندر، وہی ظلمنیت وانشبت اظفارہا فإنه لما شبه المنية بالسبع، اس لیے کہ جب حذلی نے تشبیہ دی منیا کو کس کے ساتھ تشبیہ دی، درندے کے ساتھ، کس چیز میں، فی الاغتیال احلاق کیا، احلاق نفوس، زبردستی نفسوں کو ہلاک کرنے کے اندر، آخذ الوہم فی تصویرها، وہم قوت وہم مولانا شروع ہوا اس کی صورت بنانے میں، ایل کس کی صورت بنانے میں، ایل مین منیتی، مولانا یہ ضمیر کا مرجع بنا ہے، بصورت ہی، ای بصورت سب، سبو کی صورت میں اس کی طرح اس کی صورت بنانے لگا، وہاں جی وقت رائے لوازم ہی لہا، اور اس کے لیے اس کے لوازمات کو گھڑنے لگا بنانے لگا، جب اس ای لوازم سب ویل المنیت، یہ ضمائر کے مرجع بتلا دیے کہ سبوں کے لوازم کس کے لیے بنانے لگے بھائی، موت کے لیے، وعلی الخصوص خاص طور پر، ما یکون قوام اغتیال سب ویل النفوس بھی، وہ چیز جس کی وجہ سے، وجہ تشبیہ کیا تھی مولانا، نفسوں کو اچانک ہلاک کرنا، خاص طور پر اس کو گھڑ کر اس کے لیے بنا دیا مولانا، یعنی درندہ کس چیز، وجہ تشبیہ کیا تھی، احلاق، تو اس موت کے اندر بھی احلاق ہے، جیسے کہ درندے میں احلاق ہے، تو احلاق کس کے ساتھ کرتا ہے درندہ، پنجوں کے ساتھ، تو علی خصوص وہ پنجے جن کی وجہ سے کیا تھا، احلاق کا قوام تھا، اس کو کیا کرنے لگا، گھڑنے لگا اور بنانے لگا موت کے لیے، موت کے لیے بھی اسی قسم کے پنجے اور وغیرہ بنا دیے بھائی، خاص طور پر وہ لوازم یکون قیام اغتیال سبع للنفوس، جس کی وجہ سے درندے کا اغتیال سبع ہلاک کرنا درندے کا، للنفوس کس کو؟ نفسوں کو، اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، بھی ہی اس کے سبب سے ہوتے ہیں. فاختار علیہا ای للمنیتی، پس گھڑ لیا موت کے لیے صورتا مثل صورت الاظفاری، اظفار کی مثل ایک صورت، المحققتی، کون سے اظفار مولانا؟ اظفار محققہ جو درندے کے تھے ان کے مثل ایک وہمی صورت بنا لی. ثم اطلق علیہ، پھر اطلاق کیا علی ذلک المثل، اس مثل پر، عن صورت اللتی ہی مثل صورت الاظفاری، وہ صورت جو کس کے مثل تھی بھئی؟ ہمارے وہم نے ان اظفار کے مثل ایک صورت بنائی، تو ان وہمی ناخنوں پر اطلاق کیا گیا، وہمی پنجوں پر، کس چیز کا؟ اظفار کا، اور اظفار تو وضع ہے کس کے لیے؟ حقیقی پنجوں کے لیے. فیکون استعارتن تصریحیتن، تو لہذا مشبہ بھی ذکر ہوا تو یہ استعارہ تصریحیہ بن گیا، لانہ قد اطلق اسم المشبہ بھی، اس لیے کہ اطلاق کیا گیا ہے مشبہ بھی کے اسم کا، وہو الاظفار المحققہ، تو وہ اظفار محققہ ہے، اور اس کا اطلاق کس پر ہوا ہے؟ علی المشبہ، مشبہ پر، اور وہ کیا ہے؟ وہو صورت وہمیت شبیہت بصورت الاظفار المحققہ، وہ وہمی صورت ہے جو مشابہ ہے محقق اظفار کے ساتھ. والقرین، قرینہ کیا ہے مولانا جی؟ کیا قرینہ ہے کہ ان اظفار سے اظفار محققہ نہیں مراد بلکہ اظفار وہمی مراد ہیں؟ کہتے ہیں والقرینہ، کس کی اضافت موت کی طرف ہو رہی ہے بھائی، اور موت کے تو حقیقی پنجے معلوم ہو، وہمی پنجے مراد ہیں. والتخیلیت عندہ قد تکون بدون الاستعارت بالکنایت، تو تخیلیہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ بغیر استعارہ بالکنایہ کے بھی آ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تفسیری الگ کر دی کہ مشبہ بھی ذکر ہے اور مراد کیا ہے؟ مشبہ ہے. ولہذا مثل لہا بنحو اظفار المنیت الشبیہۃ بالسبع، انہوں نے مثال ذکر، بھئی ہمارے جمہور نے اور مصنف نے کیا ذکر کیا تھا؟ جہاں استعارہ بالکنایہ آئے گا وہاں استعارہ تخیلیہ، اور جہاں استعارہ تخیلیہ آئے گا وہاں کیا آئے گا؟ استعارہ بالکنایہ آئے گا، اس لیے کہ استعارہ بالکنایہ کا پتہ استعارہ تخیلیہ سے چلتا ہے، سمجھ میں آیا؟ استعارہ تخیلیہ آتا ہی ہے، اس لیے ہے کہ وہ قرینہ بنے استعارہ بالکنایہ کے لیے، جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں تخیلیہ بغیر استعارہ بالکنایہ کی بھی آ سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ مثال ذکر کی، کہتے ہیں دیکھو اس مثال کے اندر استعارہ تخیلیہ تو ہے لیکن استعارہ بالکنایہ نہیں، جیسے بنحو اظفار المنیت شبیہۃ بالسبع، پنجے موت کے پنجے، ایسی موت الشبیہۃ بالسبع جو کس کے مشابہ ہے؟ درندے کے. تو دیکھو موت جو مشابہ ہے درندے کے ساتھ، موت مشبہ اور درندہ مشبہ بھی، تو اس کلام کے اندر مشبہ بھی ذکر اور مشبہ بھی ذکر، معلوم ہو یہ استعارہ بالکنایہ نہیں، کیونکہ استعارے کے اندر تو یا صرف مشبہ ذکر ہوتا ہے یا صرف، تو دیکھو استعارہ بالکنایہ اس کلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ مشبہ بھی ذکر اور مشبہ بھی ذکر، اور اس کے باوجود اظفار منیہ کے لیے آ رہے ہیں، یعنی استعارہ تخیلیہ آ رہا ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو استعارہ تخیلیہ بغیر استعارہ بالکنایہ کیا آیا؟ فصرح بالتشبیہ، پس تصریح کی، کس کے ساتھ؟ تشبیہ کی، یا فصرح بالتشبیہ کی تصریح کی گئی، لیکون الاستعارت فی الاظفار فقط من غیر استعارت بالکنایت فی المنیت، تاکہ استعارہ صرف اظفار میں ہو بغیر استعارہ بالکنایہ کے، کس کے اندر؟ منیہ میں، کیونکہ وہاں مشبہ بھی ساتھ ذکر ہے. وقال المصنف، اور مصنف فرماتے ہیں انہ بعید جدا، یہ بات بڑی بعید ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کہ کیا ہو مولانا؟ کہ استعارہ تخیلیہ بغیر استعارہ بالکنایہ کیا ہے، یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی. لا یوجد له مثال فی الکلام ای فی الکلام البلیغ، کلام بلیغ کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ جو کلام آپ نے کیا اظفار المنیت شبیہت بالسبع، یہ کوئی بلیغ کلام پورے عرب کے بلیغ کلام میں ہمیں اس کی کوئی ایک مثال بھی ذکر نہیں ملتی کہ استعارہ تخیلیہ ذکر ہو اور استعارہ بالکنایہ نہ ہو. وفیہ ای فی تفسیر التخیلیہ بما ذکرہ تعسف, کہتے ہیں تخیلیہ کی جو تفسیر کی علامہ سکاکی نے, تعسف اس کے اندر کیا ہے, تکلف ہے. تعسف کا کیا معنی ہے, تکلف ہے مولانا, ای اخذ علی غیر الطریق یعنی پکڑنا ہے یعنی چلنا ہے, علی غیر الطریق کس پر, غیر راستے غیر الطریق السہلتی یعنی آسان راستے کو چھوڑنا ہے, اس پر نہ چلنا ہے اور مشکل راستے کا انتخاب کرنا ہے. بھئی یہ مشکل راستہ کس طرح ہے, کہتے ہیں لما فیہ من کثرت الاعتبارات, بوجہ اس کے کیس کے اندر بہت سے اعتبارات کرنا پڑتے ہیں, الذی لا یدل علیہا دلیل جس پر کوئی دلیل دلالت, ولا تمس الیہا حاجت, مس الحاجت کا معنی ہوتا ہے مولانا حاجت, ضرورت پیش آنا, حاجت پیش آنا, ولا تمس الیہا حاجت اور اس کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. بھائی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ اتنے بعید اعتبارات کرتے ہیں, کثیر اعتبارات کرتے ہیں, کیسے اعتبارات مولانا, علامہ سکاکی کی قول سن کر کہتے ہیں دیکھو ایک آپ کو ایک صورت پر فرض کرنا پڑتی ہے اور پھر اس صورت کو تشبیہ دینا پڑتی ہے کس کے ساتھ, مشبہ بھی کے ساتھ, پھر اس مشبہ بھی کے لفظ کو کس کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے, دیکھو تو کثیر اعتبارات ان کے کرنے کی کیا ضرورت ہے. وقد یقال, یہ تو علامہ طبطزانی نے ایک تقریر کی مولانا, علامہ مصنف نے کیا فرمایا تھا, اس کلام کے اندر تکلف ہے, کیا ہے, تکلف ہے. یہ تو کہتے ہیں بھائی تکلف کیسے, علامہ طبطزانی نے بتلایا کہ بہت سے اعتبارات کرنے پڑتے ہیں ان کی ضرورت نہیں. بعضوں نے تعصف کی اور تقریر کی, کہتے ہیں تعصف یہ ہے کہ یہ تو وہمی چیز ہے تو اس کو تخیلیہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بعضوں نے کیا کہا, بھائی یہ صورت وہمیہ کس نے بنائی, وہم نے, تو اس کو تو خیال نے تو نہیں بنائی, لہذا اس کو تخیل خیال کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے, کس کی طرف ہونی چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا, تو علامہ طبطزانی فرماتے ہیں نہیں بھائی صرف وجہ تسمیہ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں, بھائی یہاں تو یہاں وجہ تسمیہ کے لیے تو ادنا مناسبت بھی کافی ہوتی ہے اور یہاں تو دونوں میں اچھی خاصی مناسبت موجود ہے, وہم میں اور خیال کے اندر اچھی خاصی مناسبت موجود ہیں, دونوں باطنی قوتیں ہیں انسان کی, دونوں کیا ہیں, نیز دونوں کا تعلق ایسی صورتوں سے ہے جن کا تحقق خارج میں نہیں, دونوں کا تعلق ایسی صورتوں سے ہیں جن کا تحقق خارج, یعنی وہمی اور خیالی چیزیں ہیں مولانا, تو دیکھو مناسبت آ گئی یا نہیں آ گئی, تو لہٰذا وہمی کو خیالی کہنا غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے اور آپ کا اس پر یہ اعتراض صحیح نہیں, بلکہ وہمی پر اطلاق تخیلی کا باقاعدہ علماء نے بھی کیا ہے, علماء نے بھی وہمی پر کس کا اطلاق کیا ہے, تخیلی کا اطلاق کیا ہے, جیسے مولانا ابو علی ابن سینا نے اپنی کتاب کے اندر حکم وہمی کو حکم تخیلی قرار دیا ہے, انہوں نے حکم وہمی کو کیا قرار دیا ہے, تخیلی. دیکھیے وقد یقال ان تعصف فیہ, کہ تعصف اس کے کلام کے اندر, وہ انہ لو کان الامر کما زعم, کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا جیسے کہ علامہ سکاکی نے گمان کیا ہے, لوجب ان تسمى هذه الاستعارة توهمية, تو اس استعارے کو کیا کہنا چاہیے تھا, توہمی کہنا چاہیے تھا, تخیلیا یہ تعصف کی تقریر کی, یہ تکلف ہے اس کے اندر. وهذا في غاية السقوط, کہتے ہیں یہ کلام انتہائی ضعیف ہے مولانا, سقوط یعنی فی غایت سقوط ای فی غایت الضعف, لانه یکفی فی تسمیتی, اس لیے کہ تسمیہ کے اندر کافی ہے, ادنا مناسبت تھوڑی سی, ساتھ اس کے انہم یسمون حکم الوہمی تخیلا, نیز حکما کیا کرتے ہیں علماء, انہوں نے وہمی چیز کا نام تخیلی رکھا ہے. ذکر صاحب الشفا, صاحب شفا یعنی کہ شفا کتاب کے مصنف والی ابن سینا نے ذکر کیا ہے, ان القوۃ المسماۃ بالوہمی, کہ وہ قوت جس کا نام کیا ہے, وہم ہے, یہ رئیسۃ الحاکمۃ فی الحیوان, یہ رئیسہ ہے اور حکم کرنے والی ہے کس کے اندر,
حیوان کے اندر حکمن غیر عقلی، کس قسم کا حکم بھائی؟ غیر عقلی، ولیکن حکمن تخیلی بھائی، اور یہ حکم کیا ہوتا ہے؟ تخیلی ہوتا ہے. تو دیکھو وہم کے حکم کو کیا قرار دیا؟ تخیلی قرار دیا. تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ چونکہ تخیلیہ میں وہمی صورت بنی تو اس کو توہمیہ کہنا چاہیے تھا، تخیلیہ نہیں، یہ درست نہیں بنتا. وَيُخَالِفُ تَفْسِيرُهُ. تو کہتے ہیں مولانا علامہ سکاکی نے جو تفسیر تخیلیہ کی، وہ باقی علماء نے جو تخیلیہ کی تفسیر کی ہے اس کے مخالف ہے بھائی. دیگر علماء نے تو استعارہ تخیلیہ کس کو کہا تھا؟ کہ مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کرنا، کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. اور انہوں نے استعارہ تخیلیہ کس کو کہا؟ کہ ایک خیالی چیز صورت بنائی جائے، اس خیالی صورت کو تشبیہ دی جائے کس کے ساتھ؟ حقیقی صورت کے ساتھ. اور پھر اس حقیقی صورت کے لفظ کو استعمال کر لیا جائے کس کے لیے؟ خیالی صورت کے لیے. تو یہ انہوں نے بالکل الگ تعریف کی. وہ یخالف تفسیرہ لتخیلیتی، اور مخالف ہے ان کی تفسیر تخیلیہ کی، بما ذکرہ، جو ذکر کی گئی، تفسیر غیر ہی لہا، اے غیر سکاکی لتخیلیتی. ضمائر کے مرجع بتا دیے، غیرہ کی ضمیر سکاکی کو راجے اور لہا کی ضمیر تخیلیہ کو راجے. وہ غیروں کی تفسیر، یعنی علامہ سکاکی کے علاوہ نے جو تفسیر بیان کی ہے تخیلیہ کی، اس کے مخالف ہیں ان کی تفسیر. بجعل شیء لشیء، کیا تفسیر بیان کیا انہوں نے؟ ایک چیز کو بنانا دوسری، یعنی پہلی چیز سے مراد ہے مشبہ بہی کا لازم، اور ثانی سے کیا مراد ہے؟ مشبہ بہی کے لازم کو بنا دینا کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. انہوں نے یہ تعریف کی ہے اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ کجال الید للشمالی للشمالی، جیسے کہ ہاتھ بنانا مولانا شمالی ہواؤں کے لیے، شمال کی طرف سے جو ہوا چلے اس کو شمال کہتے ہیں یا شمال کہتے ہیں مولانا. تو بعض شعراء نے مولانا شمالی ہوا کے لیے ہاتھ ثابت کی اپنے کلام کے اندر. ایک شاعر مثلا وہ اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے کہ جب سردیاں آ جاتی ہیں، شدید سردی ہوتی ہے، اور سردیوں کی لگام شمالی ہواؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. والا سردیوں کی لگام کس میں ہاتھ، کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ شمالی ہوائیں وہاں سے، چونکہ سرد ہوائیں آتی ہیں تو سردیوں کی لگام ہوتی ہے شمالی ہواؤں کے ہاتھ میں. اس وقت بھی میرا ممدوح لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اس تکلیف اور پریشانی سے نکالتا ہے، ان کے لیے مولانا کپڑے فراہم کرتا ہے، خوراک فراہم کرتا ہے، اور ان کو جی تو ان کی مدد کرتا ہے. تو دیکھو شمالی ہواؤں کے ہاتھ میں لگام ہونا، تو شمالی ہواؤں کے لیے کیا ثابت کیے؟ ہاتھ. حالانکہ شمالی ہواؤں کے ہاتھ ہیں نہیں. تو کجال الید للشمالی، جیسے ہاتھ بنانا کس کے لیے؟ شمالی ہواؤں کے لیے. وجعل الاظفار للمنیتی، اور اسی طرح ناخن بنانا کس کے لیے؟ موت کے لیے. تو دیکھا شمالی ہوا، ہم ایک چیز کو بناتے ہیں دوسری چیز کے لیے. لاحیت تو لازم تھا انسان کے ساتھ، اس کو بنا کس کے لیے دیا؟ شمالی ہواؤں کے لیے. اظفار تو ثابت ہے کس کے لیے؟ درندے کے لیے، اور ثابت کس کے لیے کر دیا؟ تو استعارہ تخیلیہ تو یہ ہے مولانا. قال الشیخ عبد القاہر، شیخ عبد القاہر فرماتے، ان کا قول بھی نقل کر رہے ہیں، انہ لا خلاف، اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، فی ان الید استعارت، ان کے ید کے اندر کیا ہے؟ استعارہ ہے، یعنی اس بات ید کے اندر استعارہ ہے. ثم انک لا تستطیع ان تزعم، پھر آپ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ آپ یہ گمان کریں، یعنی یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے، یہ بات ہمیں، یہ کنایہ ہے عدم قدرت، یہ کنایہ ہے مولانا عدم قبول سے. وہاں پھر یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ یہ گمان کریں کہ ان لفظ الیدی، کہ لفظ ید کا لفظ جو ہے، قد نقل عن شیئن دی شیئن، کہ اس کو نقل کیا گیا ہے ایک چیز سے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ید کا لفظ ایک وہمی ید کے لیے نقل کر لیں. بھائی شمالی ہواؤں کے ہاتھ ہوتے ہیں، تو علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں؟ شمالی ہواؤں کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ انسان کے ساتھ، جب انسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو ہمارے وہم نے جو ہے اس شمالی ہواؤں کی صورت بنانا شروع کر دی جو کس جیسی تھی انسان کے، اور جب انسان بنایا تو انسان کے ساتھ اس کے لازم جو تھے ان کو بھی کیا کرنے لگے، وہ وہم بنانے لگا، تو اس کے لیے ایک خیالی ہاتھ بنا لیا، ایک خیالی صورت بنائی جو کس جیسی تھی، ہاتھ جیسی تھی. پھر والا نا اس خیالی صورت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ، حقیقی حقیقی ہاتھ کے ساتھ. پھر اس حقیقی ہاتھ کے لیے جو لفظ وضع تھا ید، اس کو اٹھا کر مشبہ بھی کو استعمال کر لیا کس کے لیے، مشبہ کے لیے. تو علامہ شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بات قابل قبول کہ لفظ ید کو اٹھا کر آپ نے ایک جگہ سے نقل کر کے دوسرے معنی کے لیے استعمال کر لیا، یہ بات یہاں قابل قبول کہ یہاں پر لفظ ید وہ نقل کیا گیا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف. اذ لیس المعنی علی انہ شبہ شیئا بالید، اس لیے کہ معنی یوں نہیں ہے کہ ایک شے کو تشبیہ دی گئی ہے دوسری چیز کے ساتھ، ایک شے کو تشبیہ دی گئی ہے ید کے ساتھ، بل المعنی بلکہ معنی یہ ہے انہ ارادہ ان یثبت لشمال یدا ولبعضہم اراد ان یثبت للشمال یدا، بلکہ یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ ثابت کیا جائے کس کے شمال کے لیے، شمال کے لیے ہاتھ کو ثابت کیا جائے، صرف یہ ارادہ ہے. یعنی مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا جائے، مشبہ، یہ ارادہ ہے، یہ استعارہ تخیلیہ ہے جسے مشبہ بہی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ آپ کی تعریف کے وہمی صورت کی تشبیہ دی جائے. وَلِبَعْضِهِمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ كَلِمَاتٌ وَاحِيَةٌ، اور بعض علماء نے یہاں پر مولانا کمزور کلام کیا ہے، بَيَّنَّا فَسَادَهَا فِي الشَّرْعِ، جن کے فساد کو ہم نے کس نے ذکر کیا ہے. تو آپ کی اگر تسلی نہ ہوئی ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ہماری شرع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. نام یتجہ، کہتے ہیں ہاں ایک بات متوجہ ہوتی ہے کہ اعتراض آپ نے کیا کیا علامہ سکاکی پر، آپ نے کہا کہ بھائی کسی نے استعارہ تخیلیہ کا یہ معنی ذکر نہیں کیا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اعتراض کیا نا، کہتے ہیں یہ اعتراض تو ان پہ ہوتا نہیں کیونکہ وہ مجتہد فی الفن ہے اور مجتہد کے لیے تقلید ضروری نہیں، ان کے نزدیک باقی قول قابل قبول نہیں تھے، انہوں نے کیا نے اپنا قول اختیار کر لیا. نام یتجہ، ہاں یہ بات متوجہ ہوتی ہے، یقال کہ یہ کہا جائے ان صاحب المفتاح فی ھذا الفن، کے صاحب مفتاح العلوم یعنی علامہ سکاکی اس فن کے اندر خاص طور پر، فی مثل ھذہ العبارات، اس قسم کی عبارات کے اندر، لیس بصدد التقلید، وہ تقلید کے در پہ، تقلید غیر ہی، غیر کی تقلید کے در پہ نہیں ہے، حتی یعترض علیہ، یہاں تک کہ ان پر اعتراض کیا جائے کہ بیان ما ذکرہ ہوا مخالف لما ذکرہ غیرہ، کہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ غیروں کے مخالف، یہ اعتراض ان پر نہیں ہو سکتا، وہ تقلید ہی نہیں کر رہے تو ان کا قول باقیوں کے ساتھ موافق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وَيَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ السَّكَاكِيُّ فِي التَّخْيِيلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ تَرْشِيحُ تَخْيِيلِ، جی یہ دوسرا اعتراض کر رہے ہیں. علامہ سکاکی نے کیا کہا، استعارہ تخیلیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، صورت وہمیہ بنائی جاتی ہے اور صورت وہمیہ کو تشبیہ دی جاتی ہے کس کے ساتھ، حقیقی صورت کے ساتھ، اور اس حقیقی صورت کے لیے جو ایک لفظ وضع ہو وہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہمی صورت کے لیے. تو دیکھو ایک وہمی چیز کے لیے حقیقی چیز کا نام لائے ہم، کیا کیا، حقیقی صورت کا نام لائے، حقیقی چیز کا نام لائے. کہتے ہیں اگر یہ استعارہ تخیلیہ اس کا نام ہے تو پھر تو ترشیح کو بھی تخیل ہونا چاہیے، ترشیح کو بھی کیا ہونا چاہیے، جیسے دیکھو وہ آیا تھا مولانا آیت کس طرح بھائی،
بھائی وہ اشتراک کی آیت تھی کیا،
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، انہوں نے گمراہی کو بدل لیا تھا ہدایت سے اور اختیار کیا تھا اس کو، نہ کہ اس کو خریدا تھا، تو استبدال اور اختیار تھا، لیکن اس استبدال اور اختیار کو تشبیہ دی گئی کس چیز کے ساتھ، خریدنے کے ساتھ، تو اشترا ہوا مشبہ بھی، اس مشبہ بھی کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا کس کے لیے، مشبہ استبدال اور اختیار کے لیے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟
تو اس کے لیے اور پھر اس کے لیے تو اشترا مشبہ بھی ہوا، اور پھر عبارت کے کلام کے اندر، کلام اللہ کے اندر مولانا اس اشترا کے لیے ساتھ ذکر کیا گیا ربح نفع کو بھی اور تجارت کو بھی ذکر کیا گیا، اور ربح اور تجارت مناسب ہیں کس کے؟ مشبہ بھی کے. مشبہ کون تھا؟ گمراہی کو بدلنا کس کے ساتھ، ہدایت کو بدل لینا کس کے ساتھ؟ گمراہی کے ساتھ، گمراہی لے لینا ہدایت کے بدلے میں اور گمراہی کو اختیار کر لینا، یہ تھا مشبہ. اور مشبہ بھی کیا تھا؟ اشترا. تو اس بدلنے کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ اشترا. اشترا میں بھی جیسے چیز کا تبادلہ ہوتا ہے، یہاں بھی کیا تھا؟ تبادلہ. پھر اس اشترا کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا کس کے لیے؟ مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا مشبہ کے لیے. پھر اس مشبہ بھی کا مناسب، مشبہ بھی کون ہے؟ اشترا. اشترا کا مناسب کیا ساتھ ذکر کیا؟ ربح اور تجارت. ربح اور تجارت کو ساتھ ذکر کر گیا. اور یہ ترشی ہے کہ کلام کے اندر مشبہ استعارہ تصریحیہ، کلام کے اندر مشبہ بھی کے مناسب کو ذکر کیا جائے. تو پھر تو ہمارا نا اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے اے علامہ سکا کی تخیلیہ کی جو تاریخ کی، پھر تو ترشیح کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ تخیل ہونا چاہیے. پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ ہمیں فرق سمجھائیں. حالانکہ ایک کو علماء ترشیحیہ کہتے ہیں اور ایک کو علماء تخیلیہ کہتے ہیں، دونوں کے نام الگ الگ ہیں، لیکن آپ کی تعریف اگر مان لی جائے تو دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا. کیسے فرق نہیں رہتا؟ کہتے ہیں دیکھو اشترا بولا، کلام کے اندر کیا لفظ ہے؟ اشترا. مشبہ بھی ہی ذکر ہے، لیکن مراد کون ہے؟ مراد کیا ہے؟ خریدنا ہی مراد ہے یہاں پر؟ نہیں، بلکہ استبدال مراد ہے. کیا مراد ہے؟ استبدال. اور اس استبدال کے لیے آپ نے ربا اور تجارت کو ذکر کر دیا، حالانکہ ربا اور تجارت تو اشترا کے اندر ہے، نہ کہ اس استبدال کے اندر. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ربا اور تجارت وہ تو مشبہ بھی کے مناسب ہیں، لیکن یہاں تو مشبہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ مشبہ. تو مشبہ بھی کے مناسب کو آپ ذکر کر رہے ہیں مشبہ کے لیے، اور مشبہ کے اندر تو یہ چیزیں ہیں نہیں، لہذا لازمی طور پر اس کے لیے بھی ایک وہمی صورت بنانی پڑے گی. پھر اس وہمی صورت کو کیا کیا جائے گا؟ اس حقیقی صورت کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی، اور پھر اس حقیقی صورت کے لفظ کو اٹھا کر ہم کہیں گے یہاں استعمال کر لیا گیا کس کے لیے؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ استبدال کے لیے ربا یا تجارت ہے، جب ربا اور تجارت نہیں تو اس کے لیے بھی ربا اور تجارت کے معنی ہمیں کیا کرنے پڑیں گے؟ گھڑنا پڑیں گے. تو کیا بنے گا؟ ایک وہمی معنی بنانا پڑے گا اور وہ کیا ہے؟ ربا. اور ایک اور بنانا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ تجارت. پھر اس وہمی معنی کو تشبیہ دی جائے گی حقیقی تجارت اور حقیقی ربا کے ساتھ. پھر اس وہمی معنی پر تجارت کے لفظ کا جو مشبہ بھی کا لفظ ہے وہ اطلاق کیا گیا، یا اور وہ ربا جو کیا ہے مشبہ بھی ہے اس کا اطلاق اس وہمی معنی پر کیا گیا. تو دیکھو وہمی صورت یہاں بھی اور اس پر مشبہ بھی کے لفظ کا اطلاق، اور استعارہ تخیلیہ کے اندر بھی ایک وہمی صورت اور اس پر کس کا اطلاق؟ مشبہ ہی کے لفظ کا اطلاق. تو دونوں میں کوئی فرق رہا؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں. ہاں یہ فرق ہے کہ استعارہ انشبت المنیت و اسفارہا، جہاں آپ نے کیا ذکر کیا؟ استعارہ تخیلیہ ذکر کیا، وہاں پر منیہ کا لفظ بولا گیا تھا، مشبہ کا لفظ بولا گیا تھا اظفار کے ساتھ. اظفار کے ساتھ کون سا لفظ تھا؟ مشبہ کا لفظ تھا، مشبہ بھی نہیں تھا. جبکہ ادھر اشترا مشبہ بھی کا لفظ بولا گیا ہے، کیونکہ اشترا کیا ہے؟ اور اس کے لیے ربا اور نفع کو ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ وہاں پر منیہ کے لیے کیا ذکر کیے جا رہے تھے؟ یہ فرق ہے، کیونکہ ایک استعارہ تخیلیہ ہے نا مولانا، اور تصریحیہ ہے، اور تصریحیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے. تو مولانا استعارہ ترشیحیہ اور استعارہ آپ کی تعریف لے لی جائے تو استعارہ تخیلیہ اور استعارہ ترشیحیہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، صرف یہ فرق ہے کہ استعارہ ترشیحیہ کے اندر آپ نے ربا اور تجارت کو کس کے لیے ثابت کیا؟ ربا تجارت کو کس کے لیے ثابت کیا؟ استبدال کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں لفظ استبدال نہیں ذکر، لفظ مشبہ بھی اشترا ذکر ہے. جبکہ استعارہ تقلیلیہ کے اندر بھی آپ نے مولانا اظفار کو کس کے وہمی اظفار ثابت کیے؟ کس کے لیے؟ منیہ کے لیے. اور یہاں پر منیہ مشبہ کا لفظ ذکر ہے، مشبہ بھی کا لفظ ذکر، صرف یہ فرق ہے. تو یہاں لفظ مشبہ کا ذکر ہے اور مراد بھی مشبہ بھی ہے، اور ادھر لفظ مشبہ بھی کا ذکر ہے لیکن مراد وہاں بھی کیا ہے؟ تو دونوں جگہ مراد تو مشبہ ہی مشبہ ہے، اور البتہ ان کے لیے پھر کیا بنانی پڑے گی؟ ہمیں ایک صورت وہمیہ بنانی پڑے گی یا معنی وہمی بنانا پڑے گا، اور لہذا ترشی اور تخیل کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. جی وَيَقْتَضِي مَا ذَكَرَهُ السَّقَاقِي فِي التَّخْيِيلِيَّاتِ، اور تقاضا کرتا ہے وہ جو ذکر کیا علامہ سقاقی نے تخیلیت کے اندر، اَن يَكُونَ فِي التَّرْشِيحِ تَخْيِيلِيَّاتًا، کہ ترشیح کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ تخیلیہ ہونا چاہیے. لِلُزُومِ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ السَّقَاقِي فِي التَّخْيِيلِيَّاتِ مِنْ إِثْبَاتِ صُورَةٍ وَهْمِيَّةٍ فِيهِ، اس لیے کہ لازم ہے مولانا وہ جو ذکر کیا علامہ سقاقی نے تخیلیہ کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ صورت وہمیہ کا ثابت کرنا، یہ لازم ہے. فیہ کس کے اندر؟ ترشیح کے اندر بھی ایک صورت وہمیہ بنانا پڑے گی. کیوں؟ لئن فی کل من التخیلیہ و ترشیح، اس لیے کہ تخیلیہ اور ترشیح دونوں میں سے ہر ایک کے اندر اثبات بعض ما یخص المشبہ بہ للمشبہ، اس کے اندر اثبات ہے مولانا اس چیز کا جو خاص کرتی ہے کس کو؟ مشبہ بہ کو. اور یہ اثبات کس کے لیے ہے؟ مشبہ کے لیے. آپ وہ چیز جو مخصوص ہے مشبہ بہ کے ساتھ، اس کو مشبہ کے لیے ذکر کرتے ہیں. تخیلیہ میں بھی ایسا ہے، دیکھو انشبت المنیت اظفارہا، موت نے اپنے پنجے کس کے ساتھ لازم ہیں؟ مشبہ بھی کے ساتھ. اور آپ نے کس کے لیے ثابت کیے؟ مشبہ کے لیے. اسی طرح اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، تو یہاں پر بھی مولانا اشترا بول کر کیا مراد ہے؟ استبدال مراد ہے. تو اس استبدال کے لیے آپ نے ربا، یہاں پر کیا ذکر کیا گیا ہے؟ ربا اور تجارت کو. ربا اور تجارت تو لازم ہے اشترا کے ساتھ، نہ کہ استبدال کے ساتھ. تو دونوں کے اندر اثبات ہے وہ چیز جو مخصوص ہے مشبہ بھی کے ساتھ، اس کا اثبات کیا گیا کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. وکما اثبت للمیت التی ہی المشبہ، پس جیسے کہ ثابت کیا گیا موت کے لیے التی ہی المشبہ، جو کیا ہے؟ مشبہ ہے. اس کے لیے کیا ثابت کیا گیا؟ ما یخص السبع، جو چیز تخصیص کرتی ہے کس کی؟ درندے کی، جو مخصوص کرتی ہے درندے کی، درندے کے ساتھ مخصوص ہے. الذی هو المشبہ بہ، جو کون ہے؟ تو آپ نے موت جو مشبہ ہے اس کے لیے درندے یعنی مشبہ بہ کے ساتھ جو چیز خاص ہے اس کو ثابت کر دیا، درندے کے ساتھ چیز کو ثابت کر دیا کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ من الاظفار، یعنی کہ اظفار ہیں. کذالک، اسی طرح اثبت الاختیار ضلالت علی الہدا، ثابت کیا گیا ہے اختیار ضلالت علی الہدا کے لیے. الذی هو المشبہ، جو کیا ہے؟ بھائی گمراہی کو ہدایت پر اختیار کرنا، یہ کیا تھا؟ مشبہ تھا. اس کے لیے ثابت کیا گیا ما اس چیز کو، یخص المشبہ بہ، جو مخصوص کرتی ہے کس کو؟ وہ کیا چیز مخصوص ہے اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں مشبہ بھی کون ہے؟ پہلے یہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں ہوا الاشتراء الحقیقی، وہ اشتراء ہے. اس کے لیے وہ کیا چیز خاص ہے جس کو ہم نے مشبہ کے لیے ثابت کیا ہے؟ کہتے ہیں من الربح والتجارتی، یہ من بیانیہ ہے، یعنی کہ ربا اور تجارت. فکما اعتبر هناک صورۃ وہمیۃ، بس جیسے تخیلیہ کے اندر اس صورت وہمیہ کا اعتبار کیا گیا ہے، ایسی صورت وہمیہ شبیہت بالاظفار، جو کس کے مشابہ تھی؟ پنجوں کے. پل یو اعتبر ہا ہونا ایزن، تو یہاں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اعتبار کرنا چاہیے ایک ایسے معنی وہمی کا، شبیہن بالتجارتی، جو مشابہ ہو کس کے ساتھ؟ وآخر شبیہن بالربح، وآخر یہاں مد لگائے والا، اور ایک اور معنی کا جو مشابہ ہو کس کے ساتھ؟ لیکون استعمال الربح والتجارت بالنسبت الیہما استعارتین تخیلیتین، تاکہ ربا اور تجارت وہ ان دونوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا بن جائیں؟ استعارہ تخیلیہ بن جائیں. تقریر سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہی بات ہے علامہ تفتازانی اپنے الفاظ میں. جی اذ لا فرق بینہما اس لیے کہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے الا بی ان تعبیر عن المشت اب یہاں سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ربا اور تجارت کو ہم کے لیے جہاں ترشیح کے اندر مشبہ کا لفظ ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی کا لفظ ہوتا ہے اور مشبہ کا لفظ ذکر ہوتا ہے الا بی ان تعبیر عن المشبہ مگر تعبیر جو ہے مشبہ سے کون مشبہ الذی اثبت لہ وہ مشبہ جس کے لیے ثابت کیا گیا ہے ما یخص المشبہ بہ وہ چیز جو مخصوص کرتی ہے کس کو مشبہ بہ کل منیتی مثلا فی تخیلیتی جیسے کہ منیہ تھا کس کے اندر تخیلیہ الا بان تعبیر عن المشبہ الذی اثبت لہ ما یخص المشبہ بہ کل منیتی مثلا تخیلیت باللفظ الموضوع له یہاں سے وہ بات کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ بھائی پھر تو تخیلیہ تشریحیہ کو بھی کیا کہنا چاہیے صرف فرق دونوں کے اندر بتلا رہے ہیں کہ فرق صرف یہ ہے کہ تخیلیہ کے اندر مشبہ کی تعبیر اس کے مال لفظ موضوع لہو سے کی جاتی ہے اور ترشیحیہ کے اندر مشبہ کی تعبیر کس لفظ سے کی جاتی ہے غیر لفظ یعنی مشبہ بہی کے لفظ سے کی جاتی ہے دیکھیے عبارت دراصل یوں ہے بأن التعبیر عن المشبہ کہ تعبیر کس کس سے یعنی مشبہ سے جو تعبیر کی جاتی ہے نچلی سطر میں آ رہا ہے باللفظ الموضوع له کس کے ساتھ کی جاتی ہے لفظ موضوع سے کی جاتی ہے اس سے پہلے کیا آیا فی تخیلیتی کس کے اندر سمجھ میں آئی بات بھائی آگے دیکھو وفی ترشیحی اور ترشیح کے اندر بغیر لفظی ہی تعبیر کس سے کی جاتی ہے غیر لفظ سے درمیان میں مشبہ بھی وغیرہ کا بتلا رہے ہیں دیکھیے دوبارہ ترجمہ بی ان تعبیر مگر یہ کہ تعبیر جو ہے عن المشبہ ہی مشبہ سے الذی وہ مشبہ الذی اثبت لہ جس کے لیے ثابت کیا گیا ہے ما یخص المشبہ بہ وہ چیز جو مخصوص کرتی ہے کس کو مشبہ اس کے مشبہ کے لیے مشبہ بہ مخصوص چیز کو ثابت کیا گیا ہے مشبہ جیسے کل منیتی جیسے کہ موت ہے مثلا فی تخیلیتی مثال کے طور پر فی تخیلیتی تعبیر کیا جاتا ہے تخیلیہ کے اندر باللفظ الموضوع لہ کس کے ساتھ لفظ ہے اسی موضوع لہ لفظ سے کیا جیسے کل لفظ المنیتی منیہ کو منیہ ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور فی ترشیح بغیر لفظ ہی اور ترشیح کے اندر غیر لفظ کے ساتھ مولانا لفظ اس کے یعنی اس کا موضوع لہو لفظ نہیں ہوتا کا لفظ اشتراعی جیسے کہ لفظ اشترا ہے المعبر به عن الاختیار والاستبدال جس کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اختیار اور استبدال کو الذی هو المشبہ جو کہ مشبہ ہے مع ان لفظ الاشتراعی لیس بموضوع له باوجود باوجود اس کے کہ لفظ اشترا کا وہ اس کے لیے وضع وہاذا الفرق تو صرف یہ فرق ہے مولانا لفظ دوسرا استعمال کر لیا گیا معنی دونوں کا وہی مشبہ دونوں جگہ مراد ہوتا ہے وہاذا الفرق لا یوجب اعتبار المعنی المتوہم فی التخیلیت وعدم اعتباره فی الترشیح اور یہ فرق یہ ثابت لا یوجب ای لا یثبت یہ ثابت نہیں کرتا یا یہ واجب نہیں کرتا کہ اعتبار کیا جائے معنی متوہم کا تخیلیہ میں اور اعتبار نہ کیا جائے کس کے اندر صرف ایک لفظ کے بدلنے کی وجہ سے آپ اعتبار ایک میں کریں اور دوسرے میں کریں یہ بات درست نہیں اعتبار ہو فی احدہما دون الاخر تحکم پس اعتبار کرنا ایک کے اندر تو اور دوسرے میں اعتبار نہ کرنا یہ تحکم ہے یہ کیا ہے تحکم کس کو کہتے ہیں جی یہ تو سینہ زوری ہے سمجھ میں یا حکم ہے بلا دلیل کے مولانا والجواب جواب دے رہے علامہ تفتازانی علامہ سکاکی کی طرف سے اشکال یہ ہوا اشکال کیا کہ ترشیح کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ تخیلیہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے مناسب کو ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ تخیلیہ میں مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے لازم کو ذکر کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ توجہ ہے سبق کی طرف؟ تو جیسے تخیلیہ میں مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کرتے ہیں، ترشیحیہ میں مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے مناسب کو ثابت کرتے ہیں. تو مناسب تو مشبہ بھی کا ہے، آپ ثابت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مشبہ کے لیے کر رہے ہیں. تو جواب یہ دے رہے ہیں مولانا کہ بھائی فرق یوں ہے کہ ابھی آپ نے بھی تسلیم کیا کہ تخیلیہ کے اندر مشبہ کے لیے کس کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے؟ تخیلیہ میں مشبہ کے لیے مشبہ ہی کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اور ترشیحیہ میں جو آیا تھا مشبہ کے لیے مشبہ بھی. بھائی جو تخیلیہ کے ساتھ استعارہ دوسرا آ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. فی نفس تخیلیہ کے اندر تو علامہ سکی کے قول کے مطابق مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مراد کیا ہوتا ہے، لیکن اس تخیلیہ آئے گا کس کے ساتھ آیا؟ مثلا مولانا مشبہ منیہ کے ساتھ آیا. تخیلیہ تو خود تو اظفار ہے، لیکن یہ اظفار کس کے لیے ثابت ہیں؟ منیہ کے لیے. تو دیکھو کہتے ہیں یہاں اس لیے ہمیں تخیلیہ اور ترشیحیہ میں فرق ہے کہ یہ اظفار ہم کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ منیہ کے لیے، لہذا منیہ کے تو پنجے ہوتے نہیں، لہذا ہمیں ایک صورت وہمی بنانا پڑی، جبکہ وہاں پر ہم نے ذکر ذکر تھا، وہاں مراد ہے وہاں استبدال اور اختیار، اور ذکر کیا کیا گیا؟ اشترا. کیا ذکر کیا گیا؟ ترشیح کے اندر تو اشترا کو ذکر کیا گیا، اور مراد کیا؟ استبدال. تو مشبہ بھی ذکر اور مراد مشبہ، اور تو اشترا جو مشبہ بھی ذکر ہے اس کے ساتھ تو ربا اور تجارت کیا ہیں؟ مناسب ہیں. بھائی جس چیز کو ذکر کیا گیا دیکھو دوبارہ سنو گے، ہم نے کہا انشبت المنیت اظفارہا، موت نے کیا کیا اپنے پنجے؟ اس اظفار کو علامہ سکاکی نے استعارہ تخیلیہ قرار دیا. ہم نے کہا کہ پھر وہ جو آیا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم، تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ ربا اور تجارت کو ترشیح قرار دیا ہے علماء نے، اس کو بھی کیا قرار دینا چاہیے؟ تخیلیہ قرار دینا چاہیے. تو جواب اس کا یہ علامہ تفتازانی دے رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو وہاں لفظ ذکر تھا منیہ کا، اور منیہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں آپ اظفار کو، اور منیہ کے تو اظفار نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ایک وہمی صورت بنانا پڑی، اور پھر اس وہمی صورت کے لیے کیا ثابت کی؟ اظفار کو ثابت کرنا پڑا. سمجھ میں آیا؟ جبکہ یہاں پر تو ٹھیک ہے اشترا بول کر مراد استبدال ہے، مشبہ بھی بول کر کیا مراد ہے، لیکن ذکر تو مشبہ بھی ہے، اشترا ذکر ہے، اور اشترا کے ساتھ کیا ذکر ہے؟ ربا اور تجارت. تو گویا یہاں پر یوں سمجھا جاتا ہے گویا کے حقیقی معنی مراد ہیں، اشترا کے کیا مراد ہیں؟ حقیقی معنی مراد ہیں، اور اشترا حقیقی کو گویا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ربا اور تجارت آ گئے. تو اشترا حقیقی کے لیے تو ربا اور تجارت اس کے ساتھ آ رہے ہیں، تو صورت وہمیہ بنانے کی ضرورت، کیونکہ اشترا حقیقی میں کیا ہوتا ہے؟ ربا بھی ہوتی ہے اور تجارت بھی ہوتی ہے. تو یہاں چونکہ مشبہ بھی کا لفظ ذکر ہے، لہذا وہمی صورت بنانے کی ضرورت وہاں پر، چونکہ اظفار کو درندے کے ساتھ اگر آپ سبوں کا لفظ ذکر کر دیتے پھر وہاں بھی ہمیں صورت وہمیہ ذکر کرنے کی ضرورت، لیکن وہاں پر تو آپ نے ذکر کیا مشبہ کو، اور مشبہ کے لیے تو پنجے ہیں ہی نہیں، لہذا ہمیں صورت وہمیہ بنانا پڑی، اور یہاں ربا اور تجارت کے ساتھ ذکر ہے اشترا، اور اشترا کے ساتھ اشترا میں تو ربا اور تجارت ہوتی ہی ہے، لہذا یہاں پر ہمیں صورت وہمیہ بنانے کی ضرورت. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، رأيت أسدا يفترس، رأيت أسدا،
میں نے ایک شیر دیکھا وہ کیا کرتا ہے چیرتا پھاڑتا ہے. تو دیکھو اسد بول کر رجل شجاع مراد اور اس کے لیے کیا ثابت کر رہے ہیں افتراس، لیکن لفظ تو اسد ذکر ہے اور اسد کے لسان تو افتراس ہے مولانا، لہذا کوئی صورت وہمیہ بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر ہم اسی بات کو بات یہی تھی صرف لفظ بدلتے اور یوں کہہ دیتے رأیت شجاعا یفترس، میں نے ایک بہادر شخص کو دیکھا جو کیا کرتا ہے چیرتا. اب بھائی بہادر آدمی میں تو افتراس نہیں ہے، تو لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک صورت وہمیہ بنا کر اس کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ رجل صورت یعنی معنی وہمیہ کو کیا کرنا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا. تو پہلے اسد ذکر تھا، اسد کے ساتھ تو یفترسو آتا ہی ہے، اسد تو افتراس اس کے ساتھ یہ معنی ہے ہی، صورت وہمیہ لانے کی ضرورت معنی وہمیہ بنانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب شجاع ذکر اور اس کے ساتھ افتراس آ رہا ہے، بھائی افتراس تو شجاع میں نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑا ایک معنی ہے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ والجواب جواب یہ ہے ان الامر الذي هو من خواص المشبه به، کہ وہ امر جس کے جو خاص تھا جو کہ مشبہ بھی کے خواص میں سے تھا، لما قرنا في التخيليه بالمشبه، جب اس کو ملایا گیا تخیلیہ میں کس کے ساتھ مشبہ کے ساتھ، کل منیتی جیسے کہ منیہ تھا مثلا جعلناه مجازا، تو ہم نے اس کو مجاز بنایا کس کو اس امر مخصوص کو، عن امر متوهم ایسا امر، عن امر متوہم جو کیا ہے امر متوہم کہیں، ان امر متوہم ایسا امر جس کا وہم کیا گیا ہے، یمکن اثباتہ للمشبہ، جس کو ممکن تھا ثابت کرنا کس کے لیے. بھائی ہاں دیکھو جب اظہار کو ہم نے منیہ کے لیے ثابت کیا ہے، اس اظفار کو ملایا ہے منیہ کے ساتھ، تو اس اظفار کو ہم نے کیا کہا یہ مجاز ہے ایک صورت وہمیہ سے. کس سے مجاز ہے؟ کیونکہ اس صورت وہمیہ کو ہم نے موت کے لیے ثابت کرنا ہے اور اظفار حقیقی یہاں پر ثابت نہیں ہو سکتے، تو اس کو ممکن بھی ہو اس کا اس بات مشبہ کے لیے، تو ہم نے اس کو مجاز بنایا امر متوہم سے. وفی ترشیح اور ترشیحی میں لما قرن بلفظ المشبہ به، جب اس مخصوص چیز کو ملایا گیا کس کے ساتھ مشبہ به کے ساتھ، لم یحتج الى ذلك، تو اس کی طرح جانب احتیاج نہیں آئی، لان المشبہ به کیونکہ مشبہ به جو ہے جو علاقہ انہو ہوا هذا المعنی، گویا کہ وہ یہی معنی ہے یعنی معنی حقیقی ہی ہے، مقارنا للوازم ہی اس حال میں کہ وہ ملا ہوا ہے کس کے ساتھ اپنے اشتراء سے، گویا تو ہم یوں مراد یہ اشتراء حقیقی ہی مراد ہے اور وہ اپنے مناسب ربا اور تجارت کے ساتھ ملا ہوا ہے، لہذا ہمیں صورت وہمیہ بنانے کی ضرورت نہیں، تو گویا وہ یہی معنی حقیقی ہی ہے اس حال میں کہ ملا ہوا اپنے لوازم کے ساتھ و خواصی اور خواص کے ساتھ. حتی یہاں تک کہ ان المشبہ فی قولنا، مشبہ ہمارے اس قول کے اندر، رأیت اسدا یفترس، میں نے ایک ایسا شیر دیکھا جو چیرتا، یفترس اقرانہ جو اپنے ہم پلہ کو کیا کر دیتا ہے چیر پھاڑ دیتا ہے. والاسد مشبہ بھی کون ہے؟ اسد ہے. الموصوف بالافتراس الحقیقی، جو موصوف ہے کس کے ساتھ افتراس ہے، من غیر احتیاج الى توہم صورت، لہذا یہ محتاج نہیں ہے کہ کیا کیا جائے صورت کا ایک توہم کیا جائے. واعتبار مجازا فی الافتراس، اور مجاز کیا جائے کس کے اندر، مجاز کا اعتبار کیا جائے افتراس کے اندر. بخلاف اس کے جب ہم کہتے ہیں رأیت شجاعا یفترس اقرانہ، میں نے ایک بہادر آدمی کو دیکھا وہ اپنے برابر والوں کو چیرتا پھاڑتا ہے. اب فَإِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ، اب ہم صورت وہمیہ کی جانب محتاج ہوئے، لِيَصِحَّ إِثْبَاتُهُ لِلشُّجَاعِ، تاکہ صحیح ہو جائے اس کا ثابت کرنا کس کے لیے، بہادر شخص کے لیے. فل یا تامل، پس غور و فکر کرنا چاہیے. ففی کثیر کلامی دقت، کلام کے اندر کچھ باریکی ہے بھائی، کچھ
باری کلام ہم نے کیا بھائی. وانا بالمکنی عنہا اور ارادہ کیا مکنی عنہا سے, ارادہ سکاکی بالاستعارۃ المکنی عنہا, ارادہ کیا علامہ سکاکی نے استعارہ مکنیہ سے, ان یکون الطرف المذکور کے طرف مذکور کیا ہو, طرفین تشبیہ میں سے ہوا مشبہ وہ مشبہ ہو مولانا, ویراد به المشبہ به اور اس سے کس کا ارادہ کیا جائے, اعلی ان المراد بنا بر اس کے کہ مراد منیہ سے اس انشبت المنیہ تو اسفارہا میں کیا مراد ہے, ہوا سب ہو کیا مراد ہے بھائی علامہ سکا, ہم نے تو کیا کہا تھا استعارہ بالکنایہ کے اندر ایک چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے دوسری چیز کے ساتھ اور لفظ کس کا ذکر ہوتا ہے مشبہ کا ذکر ہوتا ہے اور مراد بھی کیا ہوتا ہے مشبہ ہی ہوتا ہے. لیکن علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ استعارہ بالکنایہ کے اندر ذکر مشبہ اور مراد مشبہ بھی ہی. تو لہذا یہاں مراد منیہ سے کیا ہے سبو اور درندہ ہے. بھائی درندہ کیسے مراد ہے, کہتے ہیں بدعا السبعیت الہا کہ موت کے لیے ہم نے دعویٰ کر دیا سبو ہونے کا کہ موت بھی کیا ہے سبو ہے. وہ انکاری ان تکون شیئا غیر السبعی اور ساتھ اس کے کہ انکار کریں کہ یہ غیر سبو میں سے کوئی چیز ہے, یعنی یہ غیر سبو. علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ استعارہ بالکنایہ میں مشبہ ذکر ہوتا ہے مراد مشبہ بھی, یعنی منیہ ذکر تو ہے لیکن مراد درندہ ہے. مراد کیا ہے, یعنی موت کے لیے ہم سبو ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ موت بھی کیا ہے درندہ ہی ہے. ہاں یہ درندہ ادعائی ہے, ایک درندہ حقیقی ہے ایک درندہ ہے. تو درندے کے دو فرد ہم نے بنا دیے, ایک متعارف اور ایک غیر متعارف. تو یہ لفظ منیہ کا لفظ بول رہے ہیں اور مراد ہے درندہ, لیکن کون سا درندہ, یہی موت, یہی موت کی مراد ہے. لیکن موت کو بنا کیا دیا ہے ہم نے درندہ, تو منیہ بول کر اس سے درندہ مراد ہے. لیکن درندہ بھی کون سا ہے, یعنی یہ ادعائی درندہ مراد ہے جس کے بارے میں ہم نے دعویٰ درندہ ہونے کا کیا, در حقیقت درندہ نہیں. بقرینتی اضافت الاظفاری کس کے قرینے کے ساتھ, اظفار کے, اظفار کی اضافت کی گئی ہے, التی ہی من خواص السبع جو درندے کے خاصوں میں سے, الیہا کس کی طرف, منیہ کی طرف. منیہ کی طرف جب ہم نے اظفار کی اضافت کر دی معلوم ہوا موت کو ہم نے کسے تشبیہ دی ہے درندے کے ساتھ, تو گویا یہ بھی درندہ ہے اور درندے کے ساتھ کے لیے تو پنجے ہیں تو اس کے لیے بھی پنجے ہیں. فقط ذکر المشبہ تحقیق ذکر کیا گیا مشبہ کو, وہ المنیہ تو وہ ارید بہ المشبہ بہ وہ سب وہ درندہ ہے, فل استعارت بالکنایہ لا تنفک عن التخیلیہ بس استعارہ بالکنایہ جدا نہیں ہو سکتا تخیلیہ سے, بمعنی انہ لا توجد استعارت بالکنایہ کہ استعارہ بالکنایہ نہیں پائے جاتا بدون الاستعارۃ تخیلیہ بغیر استعارہ, لان فی اضافت خواص المشبہ بہ بہ الی المشبہ استعارۃ تخیلیہ, اس لیے کہ اضافہ کا نسبت کرنا اضافت کرنا مشبہ بہی کے خواص کی, کس کی طرف بھائی خاصہ ہے مشبہ بہی کا اور آپ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں مشبہ کی طرف, یہ استعارہ تخیلیہ ہے. خلاصہ یہ مولانا جمہور نے اور مصنف نے کیا کہا تھا, جہاں استعارہ بالکنایہ آئے گا وہاں استعارہ تخیلیہ, جہاں تخیلیہ آئے گا وہاں استعارہ آئے گا, جبکہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جہاں بھی استعارہ تخیلیہ آئے وہاں استعارہ بالکنایہ کا آنا ضروری, لیکن جہاں بھی بالکنایہ آئے گا وہاں استعارہ, تو استعارہ بالکنایہ کے ساتھ تو تخیلیہ لازم ہے لیکن تخیلیہ استعارہ بالکنایہ کے ساتھ لازم نہیں ہے. رد کر دیا گیا ما ذکرہ جو انہوں نے ذکر کیا من تفسیر. علامہ سرکی نے کیا تعریف کی استعارہ بالکنایہ کی کہ مشبہ ذکر ہے اور مراد کیا ہے منیہ ذکر ہے اور مراد کیا ہے درندہ ادعائی مراد ہے, درندہ ادعائی مراد ہے. کہتے ہیں جی یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے مولانا, بلکہ یہاں یہ استعارہ ہے ہی نہیں, یہ کیا ہے مصنف کہہ رہے ہیں. بھائی مصنف کے نزدیک استعارہ بالکنایہ تو نام کا استعارہ تھا مولانا, حقیقت استعارہ نہیں. تو کہتے ہیں یہ استعارہ ہے ہی نہیں, یہاں تو مشبہ منیہ ذکر ہے اور موت سے منیہ بول کر کیا مراد ہے منیہ ہی مراد ہے. علامہ سکاکی نے تو کہا نا سبو ادعائی مراد ہے, مصنف کیا فرما رہے ہیں کیا مراد ہے منیہ بول کر موت ہی مراد ہے. اور جب موت بول کر موت ہی مراد ہے تو یہ استعارہ ہوا، جب یہ استعارہ ہی نہیں ہے تو آپ کا آپ کی تفسیر استعارہ بالکنایہ کی صحیح نہیں. علامہ سکاکی نے تعریف کی تھی استعارہ بالکنایہ کی کہ مشبہ ذکر ہو اور مراد کیا ہو، مشبہ بھی، یعنی سبع ادعائی مراد ہو، اور سبع ادعائی کون ہے؟ وہ منیہ ہی ہے، منیہ ذکر ہے اور مراد کیا ہے؟ سبع ادعائی. ہمارا دعویٰ ہے، یہ بھی دریدہ ہے، سبع ادعائی مراد ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس پر رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی علامہ تفتازانی کے، علامہ سکاکی کے یہ قول رد کیا گیا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر لفظ مشبہ ذکر ہے اور مراد بھی مشبہ ہی ہے، منیہ ذکر ہے اور مراد بھی کیا ہے؟ منیہ ہی ہے، اور استعارہ کے اندر مشبہ جو چیز ذکر ہو وہی مراد ہو تو استعارہ میں ایسا، استعارہ میں جو چیز ذکر ہو وہ مراد نہیں ہوتی بلکہ غیر مراد ہوتا ہے، یہاں پر تو جو ذکر ہے وہی مراد ہے، لہذا استعارہ نہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے خود تعریف کی تھی استعارے کی، استعارہ وہ ہے جس میں ایک جانب، ایک طرف تشبیہ کی ذکر ہو اور جانب آخر مراد ہو، اور یہاں تو منیہ بول کر کیا مراد ہے؟ منیہ ہی مراد ہے. وَرُدَّ مَا ذَكَرَهُ مِن تَفْسِيرِ الْاِسْتِعَارَةِ الْمَقْنِيَّ عَنْهَا، اور رد کیا گیا ہے جو انہوں نے ذکر کیا تھا استعارہ مقنیہ کی تعریف کو، کہ بِأَنَّ لَفْظَ الْمُشَبَّهِ فِيهَا فِي الْاِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَایَةِ كَلَفْظِ الْمَنِيَّةِ مَثَلًا، کہ مشبہ بھی جو ہے استعارہ بالکنایہ کے اندر جیسے منیہ کا لفظ مثال کے طور پر، مستعمل فیما وضع لہ تحقیقا، وہ استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو حقیقی کے اندر ہی، للقطع قطعی طور پر، بأن المراد بالمنیہ هو الموت لا غیر، اس لیے کہ منیہ سے مراد موت ہی ہے کوئی اور چیز نہیں، والاستعارت لیست کذالک، اور استعارہ تو ایسا، لأنه فسرها، اس لیے انہوں نے کیونکہ انہوں نے خود تفسیر بیان کی ہے استعارہ بالکنایہ، استعارہ کی، بأن تذکر احد طرفی التشبیہ وتريد به الطرف الآخر، کہ آپ ذکر کریں طرفین تشبیہ میں سے ایک کو اور ارادہ کریں طرف آخر کا، اور یہاں پر طرف آخر مراد نہیں، منیہ بول کر کیا مراد ہے؟ منیہ ہی مراد ہے. ولما کان ہاہنا مظنت سوال، اور جب یہاں پر ایک سوال کی جائے گمان تھی، یعنی ایک سوال پیدا ہوتا تھا، سوال یہ علامہ سکاکی کی طرف سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے صاحب تلخیص، منیہ بول کر کیا مراد ہے؟ منیہ ہی مراد ہے، تو پھر اس کے لیے اظہار کیسے ثابت ہو گئے بھائی؟ منیہ کے تو اظہار نہیں ہوتے. وہو انہو لو ارید بالمنیت معنی حل حقیقی، اگر منیہ سے اس کا معنی حقیقی ہی مراد ہے، فما معنی اضافت الاظفار الیہا، تو اظفار کی اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اشار الی جوابی ہی، تو اس کے جواب کی طرف مصنف صاحب تلخیص جواب دے رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں اپنے اس قول کے ساتھ. وَإِضَافَتُ نَحْوِ الْأَظْفَارِ قَرِينَةُ التَّشْبِيهِ، کہتے ہیں یہ اضافہ جو ہو رہا، اضافت ہو رہی ہے اظفار کی منیہ کی طرف، یہ تو تشبیہ کا قرینہ ہے کہ ہم نے موت کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ مصنف کے نزدیک کیا تھا استعارہ بالکنایہ؟ کہ نفس کے اندر تشبیہ دی جائے، ایک متکلم اپنے نفس میں تشبیہ دیتا ہے ایک چیز کو، منیہ کو تشبیہ دی کس سے؟ درندے سے. اور اس تشبیہ پر قرینہ کیا ہے؟ یہ اظفار، یہ کیا ہے؟ یہ قرینہ ہے تشبیہ پر. مولانا تشبیح المزمر فی النفس، وہ تشبیح جو نفس میں مزمر ہے، یعنی تشبیح المنیتی بالسبعی، یہی منیہ کی تشبیح کس کے ساتھ؟ وَكَأَنَّ هَذَا الْاعْتِرَاضَ، گویا کہ یہ اعتراض من اقوى اعتراضات المصنف على السكاكي، یہ اعتراض جو ہے مصنف نے جو سکاکی پر اعتراضات کیے ان میں سب سے قوی ہے. وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ، ہاں اور اس کا جواب دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جواب یہ دیا گیا مولانا، علامہ سکاکی پر کیا اعتراض کیا گیا کہ علامہ کہ آپ نے کیا کیا کہ منیہ کے اندر آپ نے استعارہ کو مانا، حالانکہ منیہ کے اندر استعارہ نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ منیہ اپنے سے مراد بھی منیہ ہی ہے، اور استعارہ میں تو جو چیز ذکر ہو اس سے وہی چیز مراد نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ وہی جواب کہ بھئی ہم نے موت کو کیا بنا دیا؟ سبع ادعائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ تو سبع کے ہم نے دو افراد بنا دیے، ایک متعارف یعنی سبع حقیقی اور ایک غیر متعارف یعنی سبع ادعائی. تو جب یہ تبع ادعائی موت ہو گئی تو یہ کیا ہوا؟ لفظ استعمال ہوا کس کے اندر؟ غیر موضوع له میں، تو لہذا استعارہ ہوا. وقد یجاب عنہ، جواب دیا گیا ہے کہ بانہ ان صرح بلفظ المنیتی، اگر یہ تصریح کی گئی ہے کس کے ساتھ؟ المنیہ کے لفظ کے ساتھ. الا ان المراد به السبع ادعاء، مگر اس سے مراد کیا ہے؟ سبع مراد ہے ادعائی طور پر. کما اشار الیہ فی المفتاح، جیسے کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مفتاح میں. من ان، مفتاح میں وہ فرماتے ہیں کہ انا نجعل ہا ہن اسم المنیتی، کہ ہم بناتے ہیں منیہ کے اسم کو اسم للسبع، کس کا نام بنا دیتے ہیں؟ درندے کا. مرادفن لہو، جو اس کا مترادف ہے. بی ان تدخل المنیت فی جنس السبع، کہ منیہ داخل ہو جاتی ہے سبع کے جنس میں سے. للمبالغت فی تشبیہ، تشبیہ میں مبالغہ کرتے ہوئے کرنے کے لیے. بجعل افراد السبع قسمین، بناتے ہوئے سبع کے افراد دو قسم پر، متعارف و غیر متعارف. ثم نخیل، پھر ہم یہ خیال میں ڈالتے ہیں ان الواضع، پھر ہم یہ بات دیکھو ہم نے کیا کیا، مولانا موت کو بھی کیا بنا دیا؟ سبع ادعائی. تو سبع کے کتنے افراد ہوئے؟ دو، ایک سبع حقیقی اور ایک سبع ادعائی ہوا مولانا. اچھا، تو پھر ہم یہ خیال میں ڈالتے ہیں کہ ان الواضع کیف یصح منہ، اس سے یہ واضح سے یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی، واضح کی یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ ان یضع اسمین، کہ اس نے وضع کیا ہے دو اسموں کو، وضع کرتا ہے دو اسموں کو، کلفظ المنیتی والسبع، جیسے منیہ اور سبع. کل بھائی منیہ سے بھی کیا مراد ہے؟ سبع ادعائی، اور سبع سے کیا مراد ہے؟ سبع. تو دونوں وضع ہیں لحقیقت واحدت، واضح نے وضع کیا ہے ان دونوں کو ایک ہی حقیقت کے لیے وضع بھی کیا ہو. اور ولا یکونان مترادفین، اور حال یہ ہو کہ دونوں مترادف بھی نہ ہو. یعنی بھائی یہ دیکھو، سبع سے مراد بھی سبع، منیہ بھی کیا ہے؟ سبع. تو گویا الواضع نے دو لفظوں کو وضع کر دیا، ایک وضع دو افراد ہو گئے، ایک سبع ادعائی اور ایک سبع حقیقی، اور ایک کے لیے لفظ وضع ہے کون سا؟ اسد، سبع، اور دوسرے کے لیے لفظ کون سا وضع ہے؟ منیہ. تو دونوں مترادف ہوئے، دونوں کیا ہوئے؟ جب دونوں ایک حقیقت کے لیے واضح نے وضع کیے ہیں تو دونوں کیا ہو گئے؟ مترادف ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وضع تو ایک حقیقت کے لیے ہوں اور دونوں مترادف ہیں. ایک حقیقت کے لیے جو بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ تو یہ بھی مترادف ہوں گے. فتح فیت اتالنا بحاظت طریق دعوت سبعیتی، تو حاصل ہوا ہمیں اس طریقے پر سبع ہونے کا دعویٰ للمنیتی، کس کے لیے؟ ما تصریح بلفظ المنیتی، سات تصریح لفظ منیہ کی تصریح ہونے کے باوجود ہمیں کیا حاصل ہوا مولانا؟ کہ موت بھی ایک درندہ ہے. موت بھی کیا ہے؟ ایک درندہ ہے. تو منیہ بھی داخل ہوا کس کی جنس میں؟ تو ہمارا یہ دعویٰ صحیح. دعویٰ کیا ہوا؟ وفیہ نظر.
مسئلہ یہ چل رہا تھا مولانا کہ علامہ سکاکی نے کیا فرمایا تھا کہ استعارہ بالکنایہ کے اندر مشبہ بول کر کیا مراد ہے؟ مشبہ بھی مراد ہوتا ہے، یعنی منیہ بول کر سبع ادعائی مراد ہے، تو یہ استعارہ ہوا. اس کو رد کیا مصنف نے کہ بھئی یہاں پر منیہ بول کر منیہ ہی مراد ہے، تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ استعارہ نہیں ہو سکتا مولانا. تو اس پر اشکال ہوا کہ پھر اس کے لیے اظفار کیسے ثابت کر دیے؟ کہتے ہیں بھائی اظفار کو تو ہم نے قرینہ بنایا ہے تشبیہ مضمر فی نفس کے لیے مولانا، نفس کے اندر جو ہم نے تشبیہ دی تھی اس کے لیے اظفار کو کیا بنا دیا ہے؟ قرینہ بنایا ہے. اور یہ سب سے قوی اعتراض ہے جو مصنف نے کیا ہے علامہ سکاکی پر. بعضوں نے اس کا یہ جواب دیا علامہ سکاکی کی طرف سے کہ یہاں پر جو ہے لفظ منیہ جو ہے اگرچہ وہ صراحتاً ذکر ہے لیکن اس سے مراد سبع ادعائی ہے. سبع ادعائی کس طرح کہ ہم نے موت کو بھی کیا بنا دیا؟ سبع سے تشبیہ اور دی، اور بلکہ اس کو سبع ادعائی بنا دیا. اور جب یہ سبع ادعائی ہوا تو اس کو یہ داخل ہوا کس کی جنس میں؟ سبع کی جنس میں داخل ہو گیا.
پھر اس سبع ادعائی پر ہم نے منیہ کا لفظ بولا مولانا، کیا بولا؟ منیہ. تو وہ تو سبع جو داخل ہو گیا تھا سبع ادعائی کے اندر، اس پر منیہ کا لفظ بولا. تو اس سے معلوم ہوا کہ منیہ اور سبع مترادف ہوئے، کیونکہ سبع سے بھی سبع مراد، منیہ سے بھی سبع مراد. ہاں سبع کے افراد دو قسم پر ہیں، ایک سبع حقیقی اور ایک سبع ادعائی مراد ہے. تو یہ دونوں مترادف لفظ ہوئے جو ایک ہی حقیقت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں مولانا، اور وہ کیا ہے؟ سبع. سبع تو اس طریقے پر ہمیں مولانا موت کے لیے بھی کیا حاصل ہوئی؟ سبعیت، کہ وہ بھی کیا ہے؟ گویا سبع ہی ہے، سبع ہی ہے. تو جب منیہ کا لفظ سبع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ وہ سبع ادعائی ہی ہے، تو یہ کیا ہوا مولانا؟ مشبہ بول کر مشبہ بھی ہی مراد ہوا، تو یہ استعارہ ہوا مولانا. وفیہ نظر ان کہہ کر اس کو جواب دیا، رد کر رہے ہیں مولانا، کہتے ہیں بھائی جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، پھر بھی منیہ بول کر مراد تو یہاں منیہ ہی ہے. اگرچہ آپ کی تاویل مان لی جائے، پھر بھی منیہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، غیر موضوع لہو کے اندر استعمال. جب غیر موضوع لہو میں استعمال نہیں ہے تو یہاں پر مجاز ہی نہیں، جب مجاز نہیں تو استعارہ بھی نہیں ہے بھائی. لئن نماز وفیہ نظر، لئن نماز ذکرہ لا یقتضی، یہ تقاضا نہیں کرتا کون المراد بالمنیت غیر ما وضع لہو، کہ منیہ سے کیا مراد ہو؟ غیر موضوع لہو مراد ہو، بتحقیق تحقیقی طور پر. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ سب منیہ کا لفظ بول رہے ہیں لیکن مراد کیا ہے؟ سب ادعائی. کہتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ لیں مولانا، پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لفظ غیر موضوع لہو حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے. لفظ پھر بھی کس کے اندر استعمال ہو رہا ہے؟ موضوع لہو کے اندر. کہ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ مراد منیہ سے غیر موضوع لہو تحقیقی ہے، حتی یدخل فی تعریف الاستعارتی، یہاں تک کہ یہ داخل ہو جائے کس کے اندر؟ استعارہ کے. للقطع، اس لیے کہ قطعی طور پر یہ بات ہے کہ بیان المراد ابھی حل موتو، کہ اس سے کیا مراد ہے؟ قطعی طور پر موت ہی مراد ہے. وہذا لفظ موضوع لہو، الموضوع نہیں مولانا، موضوع لہو ہونا چاہیے، یہ کاتب کی غلطی ہے. اور یہ لفظ، اور یہ لفظ بھی اسی کے لیے وضع ہے، منیہ کا لفظ بھی کس کے لیے وضع ہے؟ تو لفظ اپنے موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو استعارہ نہیں، موضوع لہو حقیقی کے اندر، موضوع لہو بالتحقیق. وجعلہ مرادفا للفظ السبع بالتاویل المذکور لا یقتضی ان یکون استعمالہ فی الموت استعارہ، اور اس کو مرادف بنا دینا سبع کے، منیہ کو لفظ سبع کے مرادف بنا دینا تاویل مذکور کے ساتھ، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ استعمال اس منیہ کا موت کے اندر، یہ کیا ہے؟ استعارہ ہے. پھر بھی استعارہ تو پھر بھی نہیں بن سکتا مولانا، کیونکہ آپ کی تاویل کر بھی لی جائے، پھر بھی لفظ معنی موضوع لہو حقیقی کے غیر میں نہیں استعمال ہو رہا، بلکہ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ موضوع لہو حقیقی ہی میں استعمال ہو رہا ہے. ویمکن الجواب، یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے مولانا، جواب یہ کہ یہاں حیثیت کی قید ملحوظ نہیں ہے، یہاں حیثیت کی قید، اور حالانکہ حقیقت کے اندر حیثیت کی قید ملحوظ تھی، آپ نے ہمیں بتلایا تھا بھائی کہ وہ امور جو اعتبارات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں وہاں حیثیت کی قید. تو ایک ہی لفظ کبھی مولانا عرف کی طرف، رعایت کی طرف نظر کرتے ہوئے استعارہ مجاز ہوتا ہے، اور اہل لغت کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو حیثیت کی قید یہاں مراد نہیں. ویمکن الجواب، سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی دیکھو آگے خود آ رہا ہے، ویمکن الجواب، یہ جواب بھی ممکن ہے، بانہ قد سبق، یہ بات گزر چکی ہے، ان قید الحیثیت مراد فی تعریف الحقیقت، کہ حیثیت کی قید مراد ہوتی ہے کس میں؟ حقیقت کی. ہی وہ یہ ہے تعریف مولانا، حقیقت کیا ہے؟ الکلمۃ المستعملۃ فیما ہی موضوعۃ لہ بالتحقیق، کہ کلمہ استعمال ہو اس معنی کے اندر جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے تحقیقی طور پر. کلمے کو استعمال کرنا معنی موضوع لہو حقیقی کے اندر، یہ کیا کہلاتا ہے؟
حقیقت.
بھائی کلمے کو استعمال کرنا معنی موضوع لہو حقیقی ہی میں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت کہلاتا ہے. لیکن من حیث، اس حیثیت سے کہ انہا موضوعات لہو بالتحقیق، کہ کلمہ اس معنی کے لیے وضع بھی، حقیقتاً وضع بھی اسی کے لیے ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ قید دیکھو ملحوظ ہوتی ہے، ولا نسلمو، اور ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. اور دیکھو یہاں لفظ منیہ بول کر کیا مراد ہے جی؟ کیا مراد ہے؟ سبوع ادعائی مراد ہے مولانا. سبوع تو یہ یہاں پر منیا بول کر منیا ہی مراد ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ اس کا معنی ہے موضوع لہو ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ مشبہ بہی کے افراد میں سے ہے. بھائی منیا بول کر کیا مراد؟ منیا ہی، منیا بول کر منیا ہی مراد ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ جو منیا ہے یہ کس کے افراد میں سے ہے؟ سبوع کے افراد میں سے. اس حیثیت سے اس پر اطلاق ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے حیثیت بدل رہی ہے بھائی؟ ایک تو یہ حیثیت ہے کہ اسی معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا جائے، اور ایک یہ حیثیت ہے کہ یہ موت سبوع کے افراد میں سے ہے. یہ موت کس میں سے ہے؟ سبوع کے افراد میں سے ہے مولانا. تو دیکھو حیثیت بدل گئی. تو حقیقت ہم نے کس کو کہا تھا کہ کلمہ استعمال ہو معنی موضوع لہو حقیقی میں، اور اس حیثیت سے کہ یہ اس کا معنی موضوع لہو حقیقی ہی ہے، اور یہاں پر لفظ سے معنی موضوع لہو مراد ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ اس کا معنی موضوع لہو حقیقی ہے، اس حیثیت سے کہ یہ مشبہ بہی کے افراد، یعنی موت کو ہم نے دعویٰ کر کے کیا بنا دیا بھائی؟ ہاں تو یہ سبوع ادعائی ہے، سبوع ادعائی کے طور پر اس کا اطلاق ہوا ہے بھائی. پورا سمجھ میں آ رہی ہے؟ منیا بول کر منیا ہی مراد ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں، صرف حیثیت بدل رہے ہیں ہم کہ یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ منیا سبوع کے افراد میں سے ہے. تو دیکھو کہ یہ حیثیت بدل گئی مولانا. تو یہ کیا ہوا؟ موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا. کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ گویا غیر موضوع لہو. ولا نسلم ان استعمال لفظ المنیت فی استعمال لفظ المنیت فی الموت، ہم یہ تسلیم نہیں ہے کہ منیا کا لفظ استعمال کرنا کس میں؟ موت میں. فی مثل اس قسم کی مثالوں میں، اظفار المنیہ، اظفار المنیت، جیسے کہ اظفار المنیہ ہم کہیں موت کے لیے کیا ثابت کریں؟ پنجے ثابت. اس قسم کی مثالوں میں منیا کا لفظ موت میں استعمال تو ہے، لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ یہ استعمال فی ما وضل او بالتحقیق اس چیز کے اندر ہے جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے حقیقتا، من حیث اس حیثیت سے کہ انہو موضوع لہو بالتحقیق، کہ یہ اس کے لیے حقیقی طور پر، جیسے کہ اس قول میں حقیقی کے اندر استعمال ہو رہا ہے دنت منیت فلانین، فلان کی موت کیا ہوئی؟ قریب ہوئی. تو یہ اس حیثیت سے نہیں ہے، یہ دنت منیت فلانین کے اندر تو اسی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے کہ یہ وضع بھی منیا سے مراد بھی کیا ہے؟ فلان کی موت قریب ہوئی. منیا سے مراد بھی منیا ہے، اور اسی حیثیت سے مراد ہے کہ یہ اس کا معنی ہے موضوع لہو ہے. لیکن جب ہم نے کہا اظفار المنیتی، تو یہاں پر منیا سے منیا مراد تو ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ معنی موضوع لہو ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ سبوع ادعائی ہے، مشبہ بہی کے افراد میں سے ہے. بل یہاں مولانا بل کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، مختصر کے دیگر نسخوں میں موجود ہے بھائی، تو یہ کاتب کی غلطی یہاں رہ گیا بھائی. بل من حیث، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ ان الموت جعل من افراد السبوع، کے موت کو کس کے افراد میں سے بنا دیا گیا؟ سبوع کے افراد میں سے بنا دیا گیا. الذی لفظ المنیت موضوع له بالتاویل، جس کے لیے منیا کے لفظ کو وضع کیا گیا ہے تاویل کے ساتھ. تقریر سمجھ آئی بھائی؟ تو دیکھو معنی حیثیت کی قید منتفی ہوئی، اور حقیقت کی قید میں تو حیثیت کی قید ملحوظ تھی. جب حیثیت کی قید منتفی ہوئی تو اس کلمے کا حقیقت میں استعمال ہونا بھی معلوم ہوا، یہ کلمہ حقیقت نہیں، یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال. کہتے ہیں وہذا الجواب وان کان مخرجا له عن کونه حقیقتا، کہتے ہیں یہ جواب اگرچہ نکال دیتا ہے لفظ منیا کو حقیقت ہونے سے، یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال، الا ان تحقیق کونه مجازا، مگر اس کا مجاز ہونے کے حقیقتا کیا ہونا، مگر اس بات کا کہ یہ کیا ہے مولانا مجاز ہے اور اس سے مراد طرف آخر ہے غیر ظاہر بعدو، یہ اس کے باوجود کیا ہے غیر ظاہر ہے. جواب یہ مولانا آپ نے کیا جواب دیا کہ منیہ کا لفظ منیہ ہی میں استعمال ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ معنی موضوع لہو ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ مشبہ بہی کے افراد میں سے ہے، یعنی یہ بھی سبو ہے، یہ بھی کیا ہے سبو. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہاں حیثیت کی قید نہیں، جب حیثیت کی قید نہیں تو یہ حقیقت بھی معلوم ہوا، یہ کلمہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہوا، لیکن پھر بھی اس کا مجاز ہونا تو ثابت نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ مجاز ہونا تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا مولانا، کیونکہ پھر مجاز، اور جب یہ مجاز ہونا اس کا ثابت نہیں تو استعارہ ہونا نہ ہونا تو بطریقہ اولا اس کا ثبوت نہیں ہوگا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی یہ واسطہ بن گیا، نہ یہ حقیقت ہے کیونکہ حیثیت کی قید نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مجاز ہے کیونکہ مجاز کس کو کہتے تھے؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو، یہ تو غیر موضوع لہو میں استعمال. تو جب یہ مجاز نہیں تو استعارہ بطریقہ اولا، کیونکہ استعارہ تو مجاز کی قسم ہے. تو یہ دیکھو یہ جواب اگرچہ اس کو حقیقت سے نکال دیتا ہے، الا ان تحقیق کو نہیں مجازن، مگر اس کے مجاز ہونے کا اس بات و مرادن بہ طرف الاخر، اور یہ کہ اس سے مراد کیا ہے طرف آخر ہے غیر ظاہر بعدو، یہ پھر بھی کیا ہے غیر ظاہر ہے، یعنی واسطہ بن جائے گا مولانا، تو یہ نہ حقیقت رہے گا اور نہ. تو یہ آپ کا جواب ہم مان بھی لیں پھر بھی استعارہ منیہ کے اندر استعارہ پھر بھی نہیں آتا. ہاں اب یہ نہ حقیقت رہا نہ مجاز بلکہ درمیان میں واسطہ بن گیا بھائی، واسطہ بن گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے بعض لفظ ہوں گے دیس کا لفظ بولتا ہوں مولانا، یہ ایک محمل لفظ ہے، آپ کیا کہیں گے یہ حقیقت ہے؟ کیونکہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو حقیقت ہوگا، اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں. اچھا حقیقت نہیں ہے پھر تو یہ مجاز ہونا چاہیے، مجاز بھی نہیں ہے مولانا، مجاز بھی بات ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ نہ حقیقت اور نہ مجاز ہو بلکہ درمیان میں واسطہ ہو، تو یہ لفظ بھی اسی طرح واسطہ بن جائے گا، مجاز پھر بھی نہیں بنے گا. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.